جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام.
باب لا يقال السلام على الله. یہ باب کیا ہے کہ یہ نہ کہا جائے السلام علی اللہ, اللہ پر سلام ہو. یہ جملہ صحابہ نے کہا تھا, جیسا کہ اس حدیث میں ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قلنا السلام علی اللہ من عبادہ. جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کرتے تو ہم یہ جملہ کہتے السلام علی اللہ من عباده, اللہ پر سلام ہو بندوں کی طرف سے, ہم بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو. السلام علی فلان و فلان, اور پھر فلان پر سلام ہو, فلان پر سلام ہو, مگر پہلے یہ کہتے اللہ پر سلام. کیوں کہتے ہی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی تھی. یہ کہنا تشہد کی تعلیم سے قبل تھا, تشہد کی تعلیم سے قبل تھا. نبی علیہ السلام اس جملے سے روکا, اللہ تعالیٰ کی طرف تشہد آیا, اور وہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد, کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد کی تعلیم دی, تشہد کی تعلیم دی. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دی جاتی. اس میں یہ تاکید ہے کہ تشہد میں وہی الفاظ پڑھیں گویا آپ قرآن کی تلاوت کریں, کوئی تبدیلی روا نہیں ہے, کوئی تبدیلی کر نہیں سکتے, وہی الفاظ پڑھیں. اس طرح نبی علیہ السلام نے تشہد کی تعلیم دی, اور صحابہ کرم متبع سنت, اور تشہد کے کلمات میں کوئی تبدیلی روا نہیں سمجھتے تھے. ایک شخص نے جناب عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں اپنا تشہد آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ سنیے, غلطی ہو تو نشاندہی کر دیجیے. فرمایا کہ سناؤ. وہ سناتا رہا صحیح, اشہد ان لا الہ الا اللہ, آگے پڑا وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسول. تو جناب عبداللہ نے فرمایا ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اس طرح نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی. کیا تعلیم دی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. عبدہ ورسول وحدہ لا شریک لہ, ان الفاظ کی تعلیم نہیں دی. حالانکہ یہ الفاظ مزید توحید کی تاکید پیدا کر رہے ہیں, مزید تاکید توحید کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی. یہ وحدہ, یہ تاکید ہے اس بات کی, الا اللہ کی. اور لا شریک لہ تاکید ہے اشہد ان لا الہ کی. لا شریک لہ یہ تاکید ہے لا الہ کی, اور وحدہ تاکید ہے الا اللہ کی, مزید توحید کی تاکید ہے. مگر فرمایا کہ ٹھیک ہے, مگر ہمیں نبی علیہ السلام اس طرح تعلیم نہیں دی. تو صحابہ کا یہ پڑھنا یہ تشہد کے صیغے کی فرضیت سے قبل تھا. السلام علی اللہ من عبادہ, اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا السلام علی اللہ, السلام علی اللہ مت کہو. کیوں؟ فإن اللہ هو السلام, اللہ سلام ہے, وہ خود سلام. سلام کے دو معنی, سلام کے دو معنی. ایک سلام سالم سے ماخوذ, اور سالم کا معنی سلامتی والا, ہر عیب سے پاک, جسے صحیح سالم ہم کہتے ہیں, جس میں کوئی عیب نہ ہو, کوئی خلل نہ ہو. تو اللہ سلام ہے, یعنی سالم, سلامتی والا ہے, ہر نقص و عیب سے پاک ہے. تو دوسرا معنی المسلم العبادی, اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا, اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا. جسے تشہد میں الفاظ ہیں السلام علیک ایوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, اللہ تعالی سلامتی عطا فرماتا. یہ سلام کے دو معنی, السالم بل مسلم. سالم کا معنی سلامتی والا، ہر عیب سے پاک، اور مسلم کا معنی سلامتی دینے والا. تو بندے اس پر سلامتی بھیجیں تو ناجائز، وہ خود سلام ہے اور سلامتی عطا فرمانے والا ہے. لہذا السلام علی اللہ مت کہو، السلام علی اللہ مت کہو. اس جملے کو استعمال کر کے تم اللہ تعالی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. حدیث قدسی، اے میرے بندو، نہ تم میرے نفع کا کوئی کام کر سکتے ہو نہ نقصان، نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. اب السلام علیکم جو ہمارا سلام ہے، آپس میں ملنا، تحیت المؤمنین، آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، بڑا بہترین جملہ ہے. کسی اور مذہب میں عند اللقاء یہ جملہ استعمال نہیں ہوتا. السلام علیکم، آپ پر سلامتی، بڑا اس کا فائدہ ہے. السلام اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ پر سلامتی ہو، اپنے بھائی کو دعا دی جا رہی، بھائی کو سلامتی کی دعا دی جا رہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تو یہ انتہائی منفعت کا حامل جملہ ہے جو تحیہ کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللهم اغفر لي ان شئت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه.
باب قولی اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مغفرت کی ان الفاظ میں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے. کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ شیخ الاسلام کی ذہانت ہے، انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ یہ نہ ہو کہ تم مشیت کو اس درجے پر لے آؤ کہ دعا میں بھی مشیت استعمال کر لو. مشیت اسی کے لیے، اختیار اسی کے پاس ہے، مگر دعا میں طلب ہے، اور طلب جزم کے ساتھ ہو. اپنا افتخار پیش کرو، اپنی حاجت پیش کرو، اور اللہ سے اپنا افتخار پیش کر کے اللہ سے طلب کرو. یہاں مشیت نہیں، طلب میں مشیت نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی ان شئت، یہ کہنا غلط ہے. یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب، بدگمانی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی، یہ جملہ سوء ادب پر ہے، اور دوسرا اپنا استغنا گویا پیش کر رہا ہے، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو دے دے، چاہے تو معاف کر دے. نہیں، مغفرت کا محتاج ہے سارے، اس لیے مغفرت طلب کرو پورے جزم کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس معاملے میں اپنے استغنا کا اظہار. یہ سوء ادبی، یہ بے ادبی ہے، تم مغفرت کے محتاج ہو، اور مغفرت کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں. یہ بات نوٹ کر لو، جنت کا داخلہ گناہوں کی بخشش کے بغیر ناممکن. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکال دیا؟ اتنی تکریم تھی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، مسجود ملائکہ بنا دیا، جو فرشتے صدیوں سے اللہ کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، ان فرشتوں کو جھکا دیا اس آدم کے سامنے جس نے اب تک ایک سجدہ نہیں کیا. یہ تکریم، پھر بغیر عمل کے جنت دے دی، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. یہ تکریم، ان سے ان کی بیوی بنا دی انسیت اور محبت کے لیے، پھر کیوں نکال دیا؟ جس درخت سے روکا تھا اسے چکھ لیا، یہ نہیں کوئی بے تحاشا کھا لیا، صرف چکھا. فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. جو ہی چکھا برہنہ ہو گئے، اللہ نے جنت کا لباس اتار دیا. اور فوراً کہا کہ اتر جا جنت، زمین پہ اتر جا، یا اللہ توبہ کا موقع دے دے، زمین پہ جا کے کرو. ایسا کیوں؟ آنن فانن، اس لیے کہ گناہ اور جنت یہ دو متضاد چیزیں. اگر جنت ہے تو گناہ نہیں، گناہ ہے تو جنت نہیں. آدم علیہ السلام تک کو نکال دیا، اللہ کا قانون، کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. تو یہ مغفرت کی اہمیت ہے، گناہوں کی بخشش کی اہمیت ہے. اور تم کہو کہ انشید، یا اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے، کیا تم اتنے مستغنی ہو گئے؟ نہیں، اپنے خوف کا اظہار کرو، اس سوال میں عزم اور جزم کا مظاہرہ کرو، اصرار کرو، بار بار توبہ کرو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ سے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقتہ وجلہ، یا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، جو باریک ہو وہ بھی معاف کر دے، جو موٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے، صغیرہ ہو و کبیرہ ہو، جو چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے، بصرہ ہو و علانیتہ ہو، جو مخفی ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو اعلانیہ ہیں وہ بھی معاف کر دے. اتنی تفصیل سے آپ دعا نہیں کرتے، لیکن مغفرت کے بارے میں اتنی تفصیل کہ بندہ مفتخر اس بارے میں اپنے پروردگار کرے. گناہوں کی بخشش کے تعلق سے جنت کے داخلے کے دو اسباب، ایک گناہوں سے پاک صاف ہونا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا اور اس کی رحمت. لن یدخل احدکم عملہ الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا، الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. یہ ایک سبب ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش. گناہوں کی بخشش، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آؤ تمہیں بتائیں ایک تجارت جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچائے گی، آؤ تجارت کرو مجھ سے، سودا کرو. اللہ تعالی نے تجارت کا لفظ استعمال کی، ہم تاجروں کے لیے، ہمیں تجارت سے خوشی ہوتی، اور مجھ سے تجارت کر لو. یہ تجارت آخرت کی بڑی تجارت ہے. کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک محلے کی سطح پر ہوتی ہیں، کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر، کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پر. یہ تجارت اس جہان کی اس جہان کے ساتھ، کتنی بڑی تجارت، اور اللہ کے ساتھ. اس کا عوض کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لوں گا. اس تجارت کے عوض تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ کام کر لو. اللہ پر ایمان، توحید کا فہم، رسول پر ایمان، ان کی سچی اطاعت، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. اس کا صلہ کیا ہے؟ آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، پہلے تمہارے گناہ معاف کروں گا، جب گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے تو یدخلکم جنات، پھر تمہیں جنت میں داخل کروں گا. لیکن جنت کے داخلے سے مقدم گناہوں کی بخشش ہے. اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ گناہوں کی بخشش ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے. جہاں گناہ ہے وہاں جنت نہیں، اور جہاں جنت ہے وہاں گناہ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا، اللہم اغفر لی ان شئت، اس طرح دعا مت کرو، بلکہ عزم کے ساتھ کرو، جزم کے ساتھ کرو، اصرار کے ساتھ کرو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جیسے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے. اللہم اغفر لی ان شئت لا یقل احدکم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کی روایت سے، لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی ان شئت، چاہے تو مجھ پر رحم فرما. اور یہ دونوں چیزیں جنت کے داخلے کی بنیاد ہیں، گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحمت. اور بندہ اس میں ان شئت یعنی مشیت کو سامنے لائے. ایسا نہیں، ہم جملوں میں بعض اوقات بولتے ہیں اللہ یہدیک انشاءاللہ، اللہ تجھے ہدایت دے اگر اللہ چاہے. نہیں، یہ غلط ہے جملہ. اللہ یہدیک، یہدیک اللہ، یغفر اللہ لک انشاءاللہ، اللہ تجھے معاف کر دے اگر اللہ چاہے، یہ دعا تھوڑی. اس دعا میں تو بد دعا چھپی ہوئی. نہیں، اس تعلیق کے بغیر دعا کرو اور دعا دو، یغفر اللہ لک، تجھے اللہ معاف کرے. یہ نہیں کہ یغفر اللہ لک انشاءاللہ، اپنے لیے دعا کرو اس تعلیق کے بغیر.
ولمسلم وليعظم الرغبة، بڑی رغبت پیش کرے، رغبت بڑے انداز سے پیش کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی رغبت پیش کرے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَذَمُ شَيْءٍ اعطاہو، اللہ تعالیٰ جو چیز دیتا ہے اس کے لیے بڑی نہیں ہے، اس کے لیے بڑی نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ بڑی چیز مانگ رہا ہوں میرے لیول سے بڑی، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں. آگے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، سب سے بڑی جنت، بڑا سوال کرو، سب سے بڑا سوال، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی سعید واحد ثم سالونی فاعطی کل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر. اے میرے بندو، تمہارے تمام اگلے پچھلے جن اور انسان سب، یعنی تخلیق آدم سے لے کر وہ شخص جو قیامت کی آخری دیواروں تک پیدا ہوگا، سب ایک جگہ آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگیں، ایک ہی وقت میں مانگیں، لائن بنا کر نہیں کہ باری باری مانگ رہے، ایک ہی وقت اپنی اپنی بولی میں مانگیں، جو چاہے مانگیں اور میں سب کو دیتا جاؤں، اسی وقت دیتا جاؤں، سب کو دے دوں. ایک ہی وقت سب نے مانگا، ایک ہی وقت سب کو دے دوں. تو ما نقص ذلک مما عندی، سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے سوئی سمندر سے ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہو، کتنا پانی کم ہو، اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں. یہ اس کی دین اور عطا ہے. لا یتعظم شیء، جو چیز وہ دیتا ہے اس کے لیے کوئی بڑی نہیں، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يقول عبدي وامتي في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
باب لا يقول عبدي وامتي، ان تقریباً جو ابواب آ رہے ہیں ان تمام میں ان اعمال کا ذکر ہے جو بندے کی زبان سے متعلق ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ سوئے ادب پر مشتمل ہیں اور شرک اصغر کی حدود پر ہیں، اور بعض اوقات وہی عمل شرک اکبر تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے تعلق سے ان کتنی ان گہرائی کی تعلیم دی کہ اپنی زبان کے تلفظ تک آپ پوری طرح شریعت کے میزان میں تول کر ادا کرو. فرمایا کہ لا یقول عبدی و امتی، آپ کا غلام ہے، نوکر ہے، اس کو عبدی نہ کہو میرا عبد، اور نوکرانی کو امتی نہ کہو میری لونڈی، یہ نہ کہو. یہ کہنا کمال توحید کے منافی ہے، کیونکہ سارے لوگ اللہ کے عبید ہیں اور ساری عورتیں اللہ کی اماں ہیں، لونڈی ہیں، سب اللہ کے بندے اور ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں. بندوں پر عبید کا لفظ ہے اور عورتوں پر اماں کا لفظ ہے، نسبت اللہ کے ساتھ. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین کے جتنے بھی افراد، جتنی مخلوق ہیں، سب رحمان کے پاس آنے والے ہیں بندہ بن کر. یہ سب عبید الرحمن، سب عباد الرحمن، گو عبد اور اما کے اور معنی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حسن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بندوں کو عبد اور اما نہ کہیں. جناب ابو ہریرہ کی روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقل احدکم اطعم ربک وضئ ربک بل یقل سیدی و مولایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا، اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلا، وضئ ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ، یہ نہ کہو. رب کے بہت سے معنی، مگر اصل رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، وہ رب، اس کی اور معنی ہے، مگر اگر یہ کہو کہ اطعم ربک, اس میں دو محذور ہیں. ایک بندے کو آپ رب قرار دیں, پھر رب کہہ کر جو تقاضا کر رہے ہو وہ تقاضا شان ربوبیت کے خلاف ہے. اپنے رب کو کھانا کھلاؤ, سننے والا کچھ بھی سمجھ سکتا کس کو کہا جا رہا ہے, رب تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جس میں غیروں کے لیے کسی غلط سوچ اور فکر کا ایہام ہو. اس کی جگہ کیا کہو, بلغ السید, اپنے آقا کو سید کہہ لو, مولایا اور مولا کہہ لو. سید میں سیادت ہے, سرداری, وہ سرداری جو مخلوق کے مناسب حال, اور مولایا میں دوستی, ولی الامر, کہ فلاں جو ہے میرے امور کا متولی ہے, میرا ولی الامر ہے. تو ایسے الفاظ استعمال کرو جس میں کوئی ایسا اشتباہ نہ ہو جس میں خالق اور مخلوق کے مابین اشتراک کا شبہ پیدا ہو. بلا یقل احدکم عبدی و امتی, اسی طرح کوئی شخص اپنے غلام کو عبد نہ کہے, عبدی, کیونکہ عبد کا معنی بندہ, امتی کا معنی میری بندی. یہ الفاظ کمال توحید کے منافی اور مخلوق کے خالق میں جو ہے وہ اشتراک شراکت پر منتج ہوتے. اس کی جگہ فتایا و فتاتی و غلامی کہو, فتایا اور فتاتی, میرا لڑکا میری لڑکی, اور غلام میرا غلام میرا خادم, یہ الفاظ استعمال کرو, اس میں کوئی اشتباہ نہیں. تو ایسے الفاظ کا استعمال جس میں اس قسم کا اشتباہ کا امکان ہو اس سے گریز کرو. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
باب لا يرد من سأل بالله, جو شخص آپ کے پاس آئے اور اللہ کے نام سے سوال کرے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے کہ اللہ کے لیے مجھے دو, اسے نہ لوٹایا جائے, اسے رد نہ کیا جائے, اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے. لیکن سائل کی دو قسمیں, ایک سائل وہ ہے جو چمٹ کر سوال کرتے, چمٹ کر, جن کا جو عادی قسم کے سائل, بھیک مانگنا ان کی عادت بن چکی اور ان کا پیشہ بن چکا ہے, ایسے لوگوں کو دینا ان کی حوصلہ افزائی ہے, وہ اپنے کام میں اور شیر ہوں گے اور بڑھیں گے, ہمیں مل رہے ہم اور مانگے خوب مانگے. لیکن ایسے لوگوں کو بھی بہتر ہے, جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تردو اللقمہ واللقمہ تان, کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جن کو لوٹا دو ایک لقمہ یا دو لقمے دے کر, کہ وہ اللہ کے نام پر سوال کر, جو اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو رد نہ کرو. جو لوگ عادی ہیں اس بارے میں, ہمارے یہاں اکثر ایسے سائل گھومتے ہیں سوال کرنے والے, اور وہ ایک مافیا بن چکے, نشہ کرنا اور مجرم لوگوں کہ وہ ماتحت ہیں جو ان کو پھیلا دیتے ہیں, اور رات بھر جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو جمع کرتے ہیں, اور پھر یہ لوگ غلط مقاصد میں اس کو استعمال کرتے ہیں. ایسے مافیا کو بالکل نہ دیں. لیکن جس شخص کے بارے میں یہ علم ہو کہ یہ مستحق ہے تو اسے ضرور دینا چاہیے, اسے ضرور دینا چاہیے. لا يرد من سأل بالله, جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے اسے رد نہ کیا جائے. رد کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی, وہ اللہ کا واسطہ دے رہا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی, تو ان سارے احوال کو آپ بہتر سمجھتے. ایسے لوگ جو مافیا کی شکل میں سائل ہیں انہیں قتل نہ دیا جائے, کیونکہ آپ کے پیسے سے وہ جرائم کرتے ہیں, معصیتیں کرتے ہیں, نشے کرتے ہیں, اور مختلف معصیتوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اور بعد ایسے لوگ جو ان معصیت سے بچے ہوئے ہیں لیکن ان کا مانگنا ان کی عادت ہے, تو ان کو لقمہ دو لقمے دے کر رد کر دیا جائے کہ اللہ کا نام لے رہے. لیکن جو لوگ واقعی مستحق ہیں ایسے لوگ اکثر سوال نہیں کرتے, ان کے حالات کو دیکھ کر خود آپ پہچانیں اور دیں ان کو. لیکن اگر وہ سوال کر بھی لیں تو ان کو اچھا دینا چاہیے کیونکہ اللہ کے نام پر وہ سوال کر رہا ہے. اگر نہ دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہو. تو شریعت نے یہ ادب سکھایا کہ اللہ رب العزت کی تعظیم کہ جو متقاضیات ان کو پہچانو, یہ بات اللہ کی تعظیم کے منافی ہوگی کہ اللہ کا نام لے کر سوال کرے اور آپ اس کو رد کر دیں اور ڈانٹ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سأل باللہ فأعطوه, جو اللہ تعالی کے واسطے اور اس کے نام سے سوال کرے اسے دو, ضرور دو اس کو. اعطو امر کا صیغہ, اسے ضرور دو, کم دو زیادہ دو, اپنی حیثیت کے مطابق دو. شریعت میں یہ کم اور زیادہ کی مقدار اہم نہیں ہے, اہم دل کا اخلاص ہے. اہم جو ہے وہ دل کا اخلاص ہے. حدیث میں دیکھے ایک شخص ایک کھجور اللہ کے نام پر دیتا ہے, ایک کھجور کیا اس کی اہمیت ہے. یربیہا کما یربی احدکم فلوہ, اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, کھجور بھی بڑھتی ہے. حتیٰ تصیر مثل احد, حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ کھجور تمہارے میزان حسنات میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو بات کم زیادہ کی نہیں, بات اللہ کی تعظیم کی اور دل کے اخلاص کی. تم سے اللہ کا نام لے کر کوئی سوال کرے اس کو دو, کم دو زیادہ دو. یہ مقدار کی بات بعد کی ہے, پہلے دل کے اخلاص کی بات. ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سبق درہم علی مئت الف درہم, ایک درہم ایک لاکھ درہم سے سبقت لے گیا, ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گیا. صحابہ نے پوچھا کیا تفصیل ہے اس کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دو لوگوں نے صدقہ دیا تھا, ایک نے ایک درہم ایک نے ایک لاکھ درہم. اللہ تعالیٰ نے ایک درہم والے کو زیادہ اجر دی. وہ کیسے, جس نے ایک درہم دیا تھا اس کے پاس کل دو درہم تھے, اس کی حرص دیکھو, اللہ کے ثواب کا تمہ دیکھو کہ تصدق بنصف مال ہی, اس نے اپنا آدھا مال خرچ کر دیا. اور جس نے ایک لاکھ دیا اس کے پاس لاکھوں دراہم تھے, بے تحاشا مال تھا, اس نے ایک حصہ نکال کر دے دیا, اس نے آدھا مال اللہ کو دیا. تو اللہ رب العزت بندے کے دل کو دیکھتا, اخلاص کو, تڑپ کو, طلب کو, اور اس کی حرص کو, اجر کی حرص کو. تو جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو دے دو. اور ایک حدیث میں ہے کہ بشرطے کہ اس کا سوال کسی گناہ کی امر کا نہ ہو, کسی گناہ کی امر کا نہ ہو. وہ ایک شخص یاد آ گیا, اس نے ہم سے سوال کیا, کوئی تقاضا کیا کراچی میں, ہم نے کہا آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں. تو کہتا جی کھانا تو کھایا ہوا میں نے, میرے پاس شیو کے پیسے نہیں ہوتے, اللہ کے نام پر دے. تو یہ شرط ہے اس کا سوال کسی معصیت پر نہ ہو, گناہ پر نہ ہو. جی ومن استعاذ باللہ فاعیذوہ, اور جو شخص اللہ کے نام پر تم سے پناہ طلب کرے, استعاذہ یہاں پر استجارہ کے معنی پناہ طلب کرے, فاعیذوہ اس کو پناہ دے. استعاذہ اللہ سے ہے, یا پڑھ چکے توحید کا یہ باب واضح ہو چکا, استعاذہ کس سے کرنا, اللہ سے. تو آپ سوال کریں گے کہ انسانوں سے کیسا استعاذہ ہے, انسانوں سے کیسے پناہ طلب کی جائے. تو انسانوں سے استعاذہ یہ تحت القدرہ ہے, ایسی چیز میں انسانوں سے پناہ مانگنا جو ان کی قدرت میں ہو, جو ان کی قدرت میں ہو. مثلا شدت کی بارش ہے اور آپ کے گھر کی چھت گرنے کا خطرہ ہے, اپنے پڑوسی سے آپ کہیں کہ آج رات اپنے گھر میں ہمیں جگہ دے دیں, اپنے گھر میں پناہ دے دیں, یہ اس کی قدرت میں, تحت القدرت. لیکن جن امور میں اللہ ہی قادر ہے, عذاب اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ غیر اللہ سے پناہ طلب کریں, یہ شرک اکبر ہے, استغاثہ. تو من استعاذ باللہ, جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے ایسے امر میں جو آپ کی قدرت میں آتے ہیں, تو فاعیذوہ اس کو پناہ دے دو. من دعاکم فاجیبوہ, جو تمہیں دعوت پر بلائے اس کی دعوت کو ضرور قبول کرو. یہاں بھی وہی شرط ہے, بشرط ہے کہ اس دعوت میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو. مثال کے طور پہ شراب پیش کی جاتی ہو, مثال کے طور پہ وہاں پر موسیقی چلتی ہو, مثال کے طور پہ وہاں فوٹوگرافر کیمرے لے کر گھوم رہے ہیں, تصویریں بنا رہے ہیں, کیونکہ جرم سے نہیں ہے, تو ایسی دعوت قبول نہ کرو. اور اگر قبول کرو تو اس جذبے کے ساتھ جاؤ کہ جا کر اصلاح کروں گا, اپنے بھائی کو سمجھاؤں گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست خصال, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں, ان میں سے حق یہ ہے اذا دعاک فاجبہ, کہ تیرا بھائی جب تجھے دعوت دے بلائے کھانے پر فاجبہ, تو اس کی دعوت کو قبول کر لو. اور فرمایا کہ ومن ثنا الیکم معروفا فکافئوہ, تم سے کوئی شخص اگر نیکی کرے تو اس نیکی کا بدلہ اس کو دو. فکافئوہ, مکافات, اسے اس نیکی کا بدلہ دو, اسے اس نیکی کا بدلہ دو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ, اگر بدلہ دینے کے لیے اور مکافات کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو فَادْعُوا لَهُ, اس کے لیے دعا ہی کر دو اور دعا کرتے رہو. حتیٰ تروا انکم قد کافأتموہ, اتنی دعا کرو کہ دل سے یہ بات یقین کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ نے مکافات کر دی. اتنی دعا کرو. وجہ کیا اس کی؟ جو نیکی کرے اس کے ساتھ مکافات کرو تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ مخلوق کے احسان سے خالی ہو جائے, پاک ہو جائے. دل میں ایک ہی ذات کا احسان ہو اللہ رب العزت کہ وہی محسن, وہی احسان کرنے والا, وہی دینے والا. لوگ تصرف کرتے ہیں, دیتے ہیں, تحائف دیتے ہیں اور اس طرح کا احسان کرتے ہیں, تو مکافات کرو تاکہ برابری کی سطح پر آ جائے اور دل بندوں کے اور مخلوق کے احسان سے خالی ہو جائے. احسان صرف ایک ہی, اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس میرے ساتھ جڑا رہے, سوال میں, دعا میں, عبادت میں, پکارنے میں, بس میرے ساتھ منسلک ہو جائے. اللہ ایسا چاہتا ہے. اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے یتیم پیدا کیا, یتیم, باپ پہلے فوت ہو گئے, چار سال کے تھے ماں فوت ہو گئی, محبت کرنے والی بیوی تھی خدیجہ وہ فوت ہو گئی, چچا کفیر تھے وہ فوت ہو گئے, کوئی کم صدمے تھے, پے در پے صدمے, بیٹے سارے بچپن میں فوت ہو گئے, کیا وجہ تھی؟ اللہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کا تضرع, آہوزاری, دعا, تعلق بس میرے ساتھ ہو جائے. اللہ کو بڑا پسند ہے. اسی نقطے کے تحت فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے, خیر کرے, تو اس کی مکافات اس کو دو. اگر مکافات کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کے لیے دعائیں کرو, اتنی دعائیں کہ تمہارے دل سے یہ گواہی اٹھے کہ مکافات ہو چکی. دن رات اس کے لیے دعائیں کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان من امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر, مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے باعتبار صحبت کے, باعتبار مال کے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے بدلے چکا دی, بلکہ اس سے زیادہ دے کر. ابو بکر کے علاوہ وہ اتنا بڑا محسن ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا, قیامت کے دن چکائے گا. تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مکافات فرمایا کرتے تھے, اور ہمیں بھی یہی تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی.